أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، سورہ روم کے پہلے رکوع کا مطالعہ کل مکمل ہوا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیشین گوئی فرمائی، وہ ہے کہ رومی قوتیں، رومن امپائر اس وقت مغلوب ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہی مدت کے اندر، یعنی 8-10 سال کے اندر پھر وہ سلطنت غالب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس کائنات میں، لیکن لوگ حقیقتوں تک نہیں پہنچ پاتے. ظاہر بین لوگ ہیں، ظاہر پرست لوگ ہیں، دنیا کے ہونے والے حالات پر ظاہری نگاہ ڈالتے ہیں، لیکن ان حالات کی تہ میں جو حقیقتیں، جو اسرار پوشیدہ ہیں، ان تک عام لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی. اس وقت جن قوتوں کا دنیا میں غلغلہ ہے، اس وقت دنیا میں جن قوتوں کو عروج نصیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے زیادہ بہتر قومیں، ان سے زیادہ پاورفل قومیں دنیا میں گزر چکی ہیں، اور ان سے زیادہ انہوں نے دنیا کو ادھیڑا، زمین کو ادھیڑا، زمین کے خزانوں کو نکالا، دنیا کو بسایا، بہت بڑے بڑے تہذیب و تمدن کے کارنامے انہوں نے انجام دیے. لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ان کا انجام بہت برا ہوا. اس دنیا میں بھی ان کا انجام برا ہوا، آخرت میں بھی ان کا انجام برا ہونے والا ہے. لیکن بدمستی اور سرمستی میں ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یہ جھٹلاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی. جب بات یہاں تک پہنچی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، گہری نگاہ نہیں ڈالتے، ظاہر پرست ہیں لوگ، اور کائنات کی حقیقتوں تک پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بتایا کہ کائنات پر یہ نگاہ نہیں ڈالتے، جبکہ کائنات کی کیا کیا حقیقتیں ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ یب الخلق ثم یعید. یہ ایک آیت ہے، اس کی تشریح بعد والے رکوع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس میں ایک دعویٰ ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے. دلیل اور دعویٰ دونوں ایک ہی آیت کے ٹکڑے کے اندر، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے. ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس میں دعویٰ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، دلیل بھی پوشیدہ ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے جملے، بڑی بڑی فلسفی، بڑے بڑے پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اللہ یبدا الخلق، اللہ تعالیٰ جو ہے خلق کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعید، اور پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹاؤ جاؤ گے. جس دن تم لوٹاؤ جاؤ گے، جس دن تمہاری واپسی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ دن ایسا دن ہوگا جہاں صرف نیک اعمال کر کے آنے والوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. ورنہ جو لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے رہے، کبر کرتے رہے، اتراتے رہے، ہٹ درمی کرتے رہے، جرم کرتے رہے، ان کے لیے بڑا ہی مایوس کن دن ہوگا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا. جو لوگ مجرم تھے، جو لوگ ظالم تھے، جو لوگ کافر تھے، جو لوگ فاسق تھے اس دنیا میں، جنہوں نے خدائی ہدایات کا انکار کیا، وہ دنیا کے بعد آنکھ بند کر کے چلیں گے، اور آخرت میں جب ان کی آنکھ کھلے گی تو حالات کو دیکھ کر وہ حق دھک رہ جائیں گے، گمسم ہو جائیں گے، ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں گی، وہ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. جس دن کا ہم انکار کرتے تھے وہ دن آ گیا ہے، اور اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. خدا تعالیٰ کے سامنے میزان کو رکھ دیا جائے گا، ترازو کو رکھ دیا جائے گا، تو ایسے بھونچکا ہو جائیں گے، حیران و ششدر رہ جائیں گے دل شکستگی کا عالم طاری ہوگا اور اپنے کیے پر وہ بہت ہی مایوس ہو جائیں گے کہ ہائے ہائے ہم نے جو ہے خدا تعالیٰ کے رسول کی بات کو نہیں مانی دنیا میں اور آج اس برے دن کو دیکھنا پڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ پوری صورت میں زیادہ تر معاد پر یعنی حقیقتیں کسی ظاہری چیز کے پیچھے جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں اسی کو یہاں اجاگر کیا گیا. بتایا کہ تم دنیا کی ظاہری زندگی پر ریچتے ہو, جب قیامت کے دن آئے گا تو یبلس المجرمون, مجرمین اس دن جو ہے بہت پریشان ہوں گے, حیران و ششدر رہ جائیں گے. یہ لخ دخ اس کائنات کو اس آخرت کے دن کو دیکھ کر گویا کہ گمسم ہو جائیں گے اور بڑی ہی مایوسی کا دن ان کے لیے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء, جن جن بھی انہوں نے شریک بنا رکھا تھا آج کوئی ان کا سفارش نہیں ہے. وکانوا بشرکائہم کافرین, بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ جن جن بھی انہوں نے معبود بنایا وہ سب انکار کر دیں گے, وہ سب آج انکار کر دیں گے کہ پروردگار ہم نے ان سے نہیں کہا تھا ہماری عبادت کریں. سب لوگ اس دن انکار کر دیں گے. وہ دن کتنا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اس دن لوگ گروہ میں بٹ جائیں گے. آج دنیا کے اندر لوگ ہائر کاسٹ لوئر کاسٹ, فلاں زبان فلاں زبان, گورے لوگ کارے لوگ, اس کے بعد جو ہے مہذب لوگ اور باربارک لوگ, سولائز اینڈ باربارک لوگوں میں, اور نسل کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, اور علاقوں کے لحاظ سے آج دنیا میں تقسیم ہے. پاکستان میں دیکھیں گے تو علاقوں کی بنیاد پر تقسیم ہے, ہندوستان میں آپ دیکھیں گے تو یہاں کیسٹ کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تقسیم ہے, سری لنکا کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں نسل کی بنیاد پر وہاں انسانوں کے درمیان تفریق ہے, امریکہ میں دیکھیں گے تو بلیک اینڈ وائٹ کی تفریق ہے. دنیا میں کتنی تفریقیں ہیں جو بالکل ناجائز تفریقیں ہیں, غیر حقیقی تفریقیں ہیں. قرآن کہتا ہے حقیقی تفریق اگر ڈیوائڈ کیا جانا چاہیے تو لوگوں کو ایمان کی بنیاد پہ ڈیوائڈ کیا جانا چاہیے. اور قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ لوگوں کو پولرائز کیا جائے گا, پولرائزیشن آف دا پیپل آن دا بیسس آف ایمان, ایمان کی بنیادوں پر ایک طرف مومن ہوں گے, مسلم ہوں گے, اطاعت کرنے والے ہوں گے, رسولوں پر ایمان لانے والے ہوں گے, اور دوسری جانب کٹے کافر فاسق فاجر ظالم مجرم قسم کے لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, لوگ جو ہے فرقوں میں بٹ جائیں گے اس دن قیامت کے دن. لیکن اطمینان ہونا چاہیے مومنین کو, فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فهم فی روضۃ یحبرون, مومن لوگوں کو جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کا رویہ اختیار کیا قیامت کے دن وہ باغ میں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے, اور وہاں بہت ہی خوش و خرم ہوں گے, بہت ہی شاداں پر ہاں ہوں گے, مطمئن ہوں گے اللہ تعالیٰ کی جزا سے ریوارڈ سے وہ خوش ہوں گے. وعما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فأولئک فی العذاب محضرون, اس کے برعکس جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو اللہ سے ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا وہ بری طرح سے سزا یافتہ قیدیوں کی طرح گھسیٹ کر لے آئے جائیں گے اور جہنم کی آگ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا. فی العذاب محضرون, انہیں حاضر کیا جائے گا جہنم کے عذاب کے سامنے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت بیچ میں بتائی گئی کہ یہ حالات ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی کی زندگی پر لوگوں کی نگاہ ہونی چاہیے, اور آخرت کی تیاری کے لیے آپ یہ کیجئے کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد کیجئے. فسبحان اللہ ہی نہ تم سونا وہی نہ تصبحون, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. علماء نے یہاں لکھا, متفق طور پر سارے علماء نے لکھا کہ نماز کی پابندی کریں. فسبحان اللہ کا مطلب یہ ہے, اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب نماز قائم کریں. کب؟ ہی نہ تم سونا, جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اور ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین نہ تظہرون, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے کائنات, ساری کائنات, کائنات کا ایک ایک جز, کائنات کا ایک ایک حصہ, یہ زمین, یہ آسمان, یہ شجر حجر, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ جاندار, یہ چڑیاں, یہ پرندے, یہ ساری چیزیں کائنات کی, ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اے رسول, آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھ کے حمد و صلاحیت بیان کر کے کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیے, ہارمونیس ہو جائیں. آپ کائنات کے ساتھ ٹکراؤ کر بھیا صحیح نہیں ہے, بلکہ ایک مومن کائنات کے ساتھ مل کر چلتا ہے, پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے اور مومن بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے. اور مومن کو یہاں جو اوقات بتائے گئے ہیں, شام کے وقت میں, صبح کے وقت میں, عشاء کے وقت میں, ظہر کے وقت میں, علماء نے لکھا کہ پانچ نمازوں کے اوقات کا یہاں ذکر ہے. یہ جو صبح کا وقت, شام کا وقت, دوپہر کا وقت, عشاء کا وقت ہے, اس کی حکمتوں پر میں نے دو تین سال پہلے بھی گفتگو کی ہے, آج بھی چاہیں تو گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بہت زیادہ سست رفتار سے جا رہے ہیں, یا بلکہ ایک ایک آیت پر زیادہ وقت گزر رہا ہے, اس سے میں چاہتا ہوں کہ آگے نکل جائیں. جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ مختلف کتابوں پر مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. ایک حکمت صرف یہ بیان کر کے میں آگے نکلوں گا, وہ یہ ہے کہ کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوتا ہے ان اوقات میں. فجر کی نماز میں سورج کے طلوع کا وہ وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کے بعد, تو کائنات کے اندر ایک بڑی نشانی کا طلوع ہے. رات کے وقت ہم پڑھتے ہیں تو دن میں رات داخل ہو جاتی ہے, وہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. ظہر کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ سورج ڈھلتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. دن کے میں نے 24 گھنٹوں میں جو بڑی بڑی نشانیوں کے ظہور کے اوقات ہیں اس میں نمازوں کا اہتمام کا حکم دیا گیا. یا پھر زندگی کے مختلف جہت ہیں، ایک یہ ہے کہ آدمی آرام سے حرکت میں آتا ہے تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، حرکت والی زندگی سے سکون میں جاتا ہے تو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اور آدمی کام کاج کر کے گھر لوٹتا ہے تو مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عین کام کاج کے پیک پیریڈ کے دوران ظہر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے. انسانی زندگی کے مختلف ادوار 24 گھنٹے میں مختلف مرحلے جو آتے ہیں، سستی کے مرحلے، کاہلی کے مرحلے، آرام کے مرحلے، حرکت کے مرحلے، بزی اوقات کے مرحلے، ان سب مرحلوں میں ڈیوائڈ کر کے 5 اوقات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 5 اوقات میں آپ نماز کا اہتمام کریں، اور بہت زیادہ تفصیلات دیگر کتابوں میں ہیں، اور دلچسپی جن کو ہو وہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ 5 اوقات کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے 8 مثالیں یہاں بیان کی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں مثنی صورتیں، جو جوڑوں کی شکل میں صورتیں ہوتی ہیں، ذرا سامنے جگہ ہے آ جائیں، جوڑوں کی شکل میں جو صورتیں آتی ہیں ان میں آپ خاص کر ایک نقطہ دیکھیں گے، ایک صورت میں سائنسی دلائل ہوں گے اور ایک صورت میں تاریخی دلائل ہوں گے. جو لوگ اندر تھے وہی آ گئے، جو لوگ باہر نوجوان ہیں وہ اندر آ جائیں. سورہ انعام، سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، اس طرح کی صورتوں کے یہ جوڑے ہیں. آپ ان جوڑوں پر، ان پیئرس پر کبھی غور کریں، میں نے بتایا بھی ہیں، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انعام، سورہ آراف، اس طرح کی صورتیں ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں. ان میں یہ ہوتا کہ موضوع ایک ہوتا ہے، مضمون ایک ہوتا ہے، لیکن ایک میں تاریخی دلائل ہوتے ہیں، ایک میں آفاقی دلائل ہوتے ہیں. تو اب ہم نے جو کل جن صورتوں کا مطالعہ کیا، سورہ عنکبوت، اس صورت میں تاریخی دلائل ہیں، قوم نوح نے کیسے انکار کیا، قوم لوط نے کیسے انکار کیا، اور فرعون، حمان اور فارون، ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، وہاں جو ہے آپ کو تاریخی دلائل ملیں گے. اور سورہ روم اس کا مصنع ہے، سورہ عنکبوت کا مصنع ہے، سورہ عنکبوت کا پیر ہے، یہ جوڑا ہے، اس لیے یہاں آپ کو آفاقی دلائل، ایک جگہ تاریخی دلائل، ایک جگہ آپ کو آفاقی دلائل ملیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے 8 دلائل بیان کیے ہیں، ایک کے بعد دیگر اس پر غور کرتے جائیں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون. وہی پروردگار ہے جو نکالتا ہے زندہ سے مردہ سے زندہ کو، اور زندہ سے مردہ کو، اور وہی ہے جو زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر سے زندگی عطا کرتا ہے. وکذلک تخرجون، اور تمہارا بھی دوبارہ اٹھایا جانا ایسا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، مردوں میں سے اللہ تعالیٰ زندوں کو نکالتا ہے. اس پر علماء نے جو ہے، بعض علماء نے یہ لکھا کہ مردہ اور زندہ سے مراد یہ کہ کفر مردگی کا عالم ہے اور حیات ایمان کا عالم ہے. جو آدمی ایمان میں آ جاتا ہے وہ حیات میں آ گیا، اور جو کافر ہے اس کا قلب مردہ ہوتا ہے. تو مردے سے زندے کو نکالنا، زندے سے مردے کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان پیدا کر دیتا ہے. یہ بھی قابل عزت خیالات ہیں، یہ بھی قابل عزت تفسیر ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے طلباء کی دلچسپی کے لیے اور میں بعض باتیں جو آتھنٹک کتابوں میں، مستند کتابوں میں جو باتیں لکھی گئی ہیں اس کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. اس پر آپ غور کریں تو حیرت انگیز چیزیں آپ کو سامنے ملیں گی. میں آپ کے سامنے 7-8 مثالیں رکھتا ہوں، اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ مردہ ہستیوں سے، مردہ مخلوق سے زندگی کو پیدا کرتا ہے، زندہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ سانپ نما ایک مچھلی ہے جسے بام مچھلی کہا جاتا ہے. بام مچھلی گلف آف میکسیکو میں ڈیلٹا ریجن میں پائی جاتی ہے. ڈیلٹا ریجن ہمیں معلوم ہے کہ اس علاقے کو ڈیلٹا کہتے ہیں جہاں سے ایک دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے. جیسے آپ گنگا لے لیں یا ہوگلی ریور لے لیں، ہوگلی ریور جہاں آ کر بے آف بنگال میں گرتا ہے، تو اس علاقے کو جہاں ایک ندی ایک سمندر سے ملاقات کرتی ہے ڈیلٹا کہتے ہیں. ان ڈیلٹا علاقوں میں یہ بام مچھلی پائی جاتی ہے، اور خاص کر گلف آف میکسیکو میں، میکسیکو کے پاس امریکہ کے ساؤتھ میں یہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں. اس مچھلی کے بارے میں ریسرچ ہے، اور باقاعدہ یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے اور بہت سی کتابوں میں یہ باتیں آئی ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ مچھلیوں کا حال عجیب ہے کہ 10,000 کلومیٹر وہ سفر کرتی ہے. یہ مچھلی کہاں سے؟ ڈیلٹا سے گہری سمندر کے اندر، سمندر کے گہرائی کے اندر یہ مچھلیاں سفر کرتی ہیں. سفر کرنے کے بعد، یہ انڈے دینے کے بعد مر جاتی ہیں یہ مچھلیاں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی مر جانے کے بعد ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ وہ زندہ جب تھی تو اس نے انڈے دیے، اس کا یہ مطلب لیا کہ اس کے بعد ان بچوں کو پالنے پوسنے ان کی حفاظت کرنے کے لیے مچھلی زندہ نہیں رہتی, انڈے دے کر مر جاتی ہے, اور ان انڈوں سے جو گہرے سمندر کے اندر ہی انڈے دیے جاتے ہیں اس میں سے مچھلیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں. بچے پیدا ہونے کے بعد حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ماں جہاں سے آئی تھی جن علاقوں سے 10,000 کلومیٹر کا سفر واپس طے کر کے پھر اس ڈیلٹا ریجن میں یہ مچھلیوں کے بچے پہنچ جاتے ہیں. یہ حیرت انگیز کارنامے اس کائنات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو بتاتا ہے ان بچوں کو کہ تمہاری ماں اس ڈیلٹا ریجن کے اندر موجود تھی, گلف آف میکسیکو میں اس مقام پر تمہاری ماں رہتی تھی, 10,000 کلومیٹر تک وہ ماں سفر کر کے آتی ہے, انڈے دیتی ہے, مر جاتی ہے, اس سے جو بچے نکلتے ہیں پھر وہ 10,000 کلومیٹر واپس سفر طے کر کے گلف آف میکسیکو کے ڈیلٹا ریجن میں پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک ہے. اور بعض ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ بعض ایسی مکڑیاں اور تتلیاں ہیں جو مرنے کے بعد انڈا دیتی ہیں, انڈے دینے کا جب وقت آتا ہے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور موت واقع ہونے کے بعد وہ انڈے دیتے ہیں اور اس میں سے جو ہے پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ بچے پیدا کرواتا ہے. ایک اخباری رپورٹ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو پڑھا ہوگا, اس جولائی کے آخر میں, اسی سال جولائی کے بالکل آخر میں ایک خبر آئی تھی, یہ پہلی خبر نہیں, اس طرح کے 95 لوگوں کی رپورٹ ایک سائنٹسٹ نے مرتب کی ہے. جولائی کے کسی بھی پیپر میں اٹھا کر اس سال کے آخر میں دیکھ لیں. لندن میں ایک عورت تھی, کہیں جا رہی تھی تو اس کا حادثہ ہوا اور وہ کوما کی شکل میں چلی گئی, کوما کے مرحلے میں 9 مہینے تک کوما میں رہی. جب اس کا حادثہ ہوا تو اسی وقت وہ پریگننٹ ہوئی تھی, اسی وقت وہ حاملہ ہوئی تھی, اور کوما ہی کی شکل میں وہ 9 مہینے گزارتی رہی, اور سائنٹسٹ اسے ہاسپٹل میں جو ہے ایڈمٹ کرایا گیا. معلوم ہے کہ یہ عورت حاملہ ہے, اسے کیئر میں رکھا گیا اور کوما ہی کی شکل میں, لاشعوری کی شکل میں, بے ہوشی کے عالم میں 9 مہینے کے بعد اسے پین کا انجیکشن دے کر پین انڈیوس کیا گیا. آپریشن کر کے بچے کو نہیں نکالا گیا بلکہ پین انڈیوس کیا گیا, اور اس کے بعد اس عورت نے بچے کو جنم دیا بے ہوشی کے عالم میں, کوما عالم میں. یہ بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے عجائب بتاتا ہے کہ میڈیکلی وہ عورت مردہ ہے, کوما کے حالت میں پہنچ چکی ہے, 9 مہینے سے کوما کی حالت میں, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایسے مردہ جسم سے بھی 9 مہینے اس بچے کی پرورش کروا کر اسے دنیا میں بالکل فطری طریقے سے لے آتا ہے, آپریشن کے ذریعے سے نہیں ہے. یہ بھی ایک ہے. اور اسی طرح ایک ڈاکٹر نے امریکہ کے, جس کا نام موڈی ہے, اس نے 95 لوگوں کی رپورٹ مرتب کی ہے کہ لوگوں کے قلب کی حرکت بند ہو جانے کے بعد بھی پھر وہ زندگی میں واپس لوٹ آئے ہیں. ان کے ای سی جی رپورٹ اور ان کی ساری تفصیلات کو اس نے مرتب کی ہے. یہ ساری چیزیں جو نورباقی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے, جن لوگوں کی دلچسپی ہے تو نورباقی کے ویب سائٹ میں جائیں گے تو سارے ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے. پھر اسی طرح سے مردہ زمینوں سے جراثی میں اللہ تعالیٰ جو نکالتا ہے, میں نے پرسوں جس کا ذکر کیا, یہ بھی مردہ سے زندے کو نکالنا ہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور مثال دی تھی, ایک کیڑا جو 2 میٹر لمبا ہے اور وہ اس ویلی میں پایا جاتا ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ پھوٹتے ہیں, جہاں زندگی کی کوئی علامت پائی نہیں جا سکتی, 300 ڈگری سینٹی گریڈ میں جہاں لاوا پگھلتا ہو اور وہاں جو وادی بنتی ہے, ویسے مردہ سرزمین میں اللہ تعالیٰ زندے کیڑوں کو اور زندے جانوروں کو پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سب سے بہترین مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ مردہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ انسان کو پیدا کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے, جسے ہم گدو کہتے ہیں, اس گودے کے اندر جینیٹک کوڈ پرزرو ہوتا ہے. اس گودے کے اندر سے اس جینیٹک کوڈ کو اللہ تعالیٰ نے نکال کر اس میں سے حضرت حوا کو بنایا. چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا کہ حضرت حوا کے لیے بھی ایک مٹی سے, ایک اور مٹی سے اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کارنامے بتانے, اپنی صنائی بتانے, اپنی کاریگری کے اظہار کے لیے حضرت آدم کی پسلی کی ہڈی سے, اس کے گودے سے جہاں جینیٹک کوڈ پرزرو ہوتا ہے, وہاں سے حضرت حوا کو پیدا کیا. یہ ایک نہیں, دو نہیں, میں نے 8 مثالیں پیش کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنائی میں, کاریگری میں اتنا تنوع ہے, اتنا ورائٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. یہ ایک مثال ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اس کے بعد زندوں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے, اور زندوں سے اب کیسے اللہ تعالیٰ مردے کو پیدا کرتا ہے, اس کی تو بہت سیدھی سادھی مثال ہے کہ زندہ ماں ہوتی ہے اور اس کے پیٹ سے جو ہے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بہت سیدھی سادھی مثال ہے, یہ تو بہت سادھی مثال ہے. لیکن ایک اور مثال آپ کی دلچسپی کے لیے میں پیش کرتا ہوں, اسے موٹر نیورون ڈیسیز کہا جاتا ہے. یہ دنیا کا ایک انوکھا مرض ہے. یہ ایسے مریض 8-10 ہی دنیا میں پائے جاتے ہیں, اس کا آج تک علاج نہیں پایا گیا. ہمارے ایک دوست اس میں ملوث ہے, بہت ہی افسوسناک ان کی زندگی تھی. ہم نے ان کو دیکھا 7-8 سال اس مرض میں مبتلا رہے, اور معلومات کے گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا. موٹر نیورون ڈیسیز یہ ہوتا ہے کہ کہ میں نے ان کو دیکھا ہے پونا میں جب گیا تھا کالج میں نے ان سے ملاقات کی تھی اور کالج میں پروفیسر تھے, میں نے ان کو ہٹے کٹے انسان اور اچھے انسان کی حیثیت میں نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان پر وہ موٹار نیوران ڈیزیز کا حادثہ حملہ ہوا اور اس کے بعد 8 یا 10 سال لگے ان کو موت واقع ہونے میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیچے سے اس کے سیل پیر کی طرف سے اس کے سیل مردہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آدمی زندہ ہے, زندہ سے مردہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک سیل میرا جو جسم ہے اس میں ٹریلینز آف سیل ہوتے ہیں اور میں وہ امین الحسن نہیں ہوں جو آج سے 10 سال پہلے تھا. میرے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے چینج ہو جاتا ہے. 8-10 سال کے اندر انسانی جسم کا ایک ایک سیل پوری طرح سے چینج ہوتا ہے. صرف روح اور آدمی کی جو عقل ہے اس کی وجہ سے آدمی کا کیریکٹر باقی رہتا ہے, ورنہ فزیکلی انسان چینج ہو جاتا ہے. 10 سال کے اندر انسان پوری طرح سے چینج ہو جاتا ہے, اس کے سیلز بدلتے ہیں, زندہ سیل جو ہے ریپلیس کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے موٹار نیوران ڈیزیز میں کہ سیل جو ہے ریوائیو نہیں ہوتا, سیل میں پھر سے زندگی نہیں آتی, سیل مرتے چلے جاتے ہیں, پھلیے مرتے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے دوست کو ہم نے دیکھا, پہلے ان کا پیر جو ہے وہ مردہ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے تھے لیکن گھٹنے تک جب اس مرض کا شکار ہوئے تو اب ان کے گھٹنے حرکت نہیں کرنے لگے, ان کے پیر اکڑنے لگے. پھر اس کے بعد ران کی طرف وہ مرض بڑھتا گیا تو اب ان کا موومنٹ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ مرض اوپر بڑھتا گیا تو وہ کروٹ نہیں لیٹ سکتے تھے اور ان کا نظام ہاضمہ ختم ہو رہا تھا اور صرف سانس لے سکتے تھے, دل حرکت کرتا تھا, لیکن ہر طرف سے ایک 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 کر کے سیل مرتے چلے جاتے ہیں. زندہ کے اندر سے کیسے اللہ تعالیٰ مردہ سیل کو تیار کرتا ہے. پھر اس کے بعد بڑھتا ہوا وہ مرض آیا تو اس کے بعد گردن ان کی اکڑ گئی, زبان ان کی اکڑ گئی, بات نہیں کر سکتے تھے, صرف آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے وہ اپنے حاجت کو پیش کرتے تھے. تو یہ موٹار نیوران ڈیسیز ہے, یہ وہ ڈیسیز ہے جو زندہ انسانوں کے اندر مردہ سیل کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک سیل مردہ ہوتا ہے اور یہ کتنے ٹریلین سیل جو ہوتے ہیں ان پورے سیلز کو مردہ ہونے میں 10-12 سال لگتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب کارنامہ ہے کہ زندوں کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے موت کو دھیرے 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 واقع کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نشانے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں پر لوگ کیوں غور نہیں کرتے. وکدالک تخرج, اس کے بعد یحیی الارض بعد موتها, اسی طرح زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا. وکدالک تخرج, اور ہم تم کو بھی مردہ ہونے کے بعد پھر سے زندگی عطا کریں گے. اس پر میں نے پرسوں گفتگو کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ آدھا گلاس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ان سارے سیلوں کو جمع کر لیں جینیٹک کوڈ کو, تو آدھے گلاس کے اندر بلینس آف انسان, کروڑوں کروڑوں انسان پیدا ہو جائیں گے. اس کے بعد ومن آیاتہ خلق لکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون, یہ ومن آیات ہی 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن اس جگہ. تمہارے لیے نشانی ہے, تمہارے لیے غور و فکر کا سامان ہے, تمہارے لیے اس میں عبرت ہے, تم غور کرو, تم فکر کرو, تم جو ہے نوٹس لو, تم اسٹڈی کرو. ومن آیاتہ, ایک نہیں دو نہیں, 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو دہرایا. ومن آیاتہ ان خلق لکم, میں نے پہلی مثال تو دے دی وہ ایک زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر, پہلی نشانی. دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ کیا تم یہ غور نہیں کرتے کہ تم کو ہم نے ایک مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم جیتے جاگتے انسان بن گئے, چلتے پھرتے انسان بن گئے. کہاں وہ مردہ خاک, کہاں وہ مردہ مٹی, اور کہاں یہ جیتا جاگتا انسان, دوڑتا پھرتا ہوا انسان, چلنے پھرنے والا انسان. غور کرو اللہ تعالیٰ کی نشانی پر, اس کی قدرت پر, اس کی ربوبیت پر, اس کی سنائی پر غور کرو, تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. قرآن کہتا ہے ومن آیاتہ, تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مردہ مٹی سے جیتے جاگتے انسان کو پیدا کیا. یہ اسی آیت کا گویا کہ ایک حصہ بھی ہے. یہ دو نشانی ہو گئی. تیسری نشانی یہ ہے کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تیسری نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں نشانی ہے, ومن آیاتہ ان خلق لکم, اس نے تمہارے لیے پیدا کیا, من انفسکم, تمہاری ہی نفس میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیا, مرد کے لیے بیوی, بیوی کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لتسکنوا الیہا, اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو, میاں اور بیوی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور میاں اور بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت کا جذبہ پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں صرف میاں بیوی کے جوڑے میں تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں. کتنے لوگوں نے غور کیا اس پر؟ ہم نے کبھی غور کیا ہے میاں اور بیوی کے ملاپ میں, عورت اور مرد کے پیدا ہونے میں, جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ دنیا میں جو پیدا کیا اس میں تمہارے لیے بے شمار مثالیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے آیات ہیں, کبھی لوگوں کے لیے نہیں, جن کی ذہنیں تنگ ہو گئے ہوں ان کے لیے نہیں, بلکہ جو سوچنا چاہتے ہیں, غور و فکر کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بے شمار نشانی. اب اس پر ہم ذرا اسٹڈی کریں گے, دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان کیا کیا نشانیاں رکھی ہیں, کیا کیا طریقے سے ان دونوں کے درمیان توافق پیدا کیا.
پہلی نشانی تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے درمیان تضاد ہے، میاں اور بیوی کے درمیان. جسمانی ساخت میں دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں. مزاج کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک سخت ہے ایک نرم ہے. جسم کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک گل بدن ہے ایک سنگ دل واقع ہوتا ہے. جذبات کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک عقلی ہوتا ہے ایک جذباتی ہوتی ہے. اور مزاجوں کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے دونوں میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. لیکن ان تضاد کے باوجود اللہ نے توافق پیدا کیا، ہارمونی پیدا کیا. ایک دوسرے کے ڈیمانڈ کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے ڈیمانڈ کو عورت کے اندر رکھا، اور عورت کی ضرورت کو مرد کے دل کے اندر رکھا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساخت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، نفسیات کے لحاظ سے الگ پیدا کیا، لیکن دونوں کے درمیان اٹریکشن بھی پیدا کیا، دونوں کے درمیان جاذبیت پیدا کر دیا، دونوں کے درمیان میلان رکھا ہے، ایک دوسرے کے لیے میلان رکھ دیا، دونوں کے لیے جھکاؤ پیدا کر دیا. یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ دو الگ الگ مخلوق، دو الگ الگ سن، لیکن ان دونوں میں تضاد ہونے کے باوجود دونوں کے درمیان جھکاؤ ہے، اٹریکشن ہے، میلان ہے، شعور ہے، ایک دوسرے کا احساس پایا جاتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ انسان کی ضرورتیں ہیں، میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. جن لوگوں کو دلچسپی ہے نفسیات سے وہ بعد میں مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہیں. بعض کو ہم کہتے ہیں پرائمری نیڈ، بعض کو کہتے ہیں سیکنڈری نیڈ، بعض کو کہتے ہیں فیزیولوجیکل نیڈ، بعض کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل نیڈ. چار انسان کی ضرورتیں ہیں. پرائمری نیڈ انسان کی یہ ہے کہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ آدمی کی بھوک ہے، پیاس بجھانے کے لیے ہے، سانس لینا ہے، نیند ہے، بولو براز ہے، انہیں پیشاب پیخانہ جسے کہتے ہیں، جنسی خواہش ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. فٹ پاتھ کا انسان بھی ہو تو اسے یہ بنیادی ضرورت درکار ہے کہ وہ بھوک لگے تو کھانا کھائے، پیاس لگے تو پانی پیئے، حاجت کی ضرورت ہو تو بولو براز کے لیے جائے. جنسی جذبہ اسے بےقرار کرتا ہے، یہ اس کی بنیادی ضروریات ہیں. اس سے آگے بڑھیں تو ثانوی درجے کی ضروریات ہیں، جسے ہم سیکنڈری نیڈس کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آدمی کی بھوک، پیاس، بولو براز، جذبہ سیکس کا جو جذبہ ہے اس سے آگے سیکنڈری نیڈس میں سواری ہے. گھر چاہیے آدمی کو، آرام چاہیے، نوکر چاکر چاہیے، یہ اس کے سیکنڈری نیڈس ہوتے ہیں، آرام. فیزیولوجیکل نیڈس میں یہ ہے، جو جسمانی نیڈ ہے اس میں یہ کہ آدمی تھک جاتا ہے تو آرام چاہیے، اور اسی طرح جو اس کا جو جنسی جذبہ ہے اس جذبے کو فارغ کر کے آدمی سکون پانا چاہتا ہے، یہ سارے اس کے فیزیولوجیکل نیڈس ہیں. اسے کپڑا چاہیے، سردی لگتی ہے، تو یہ سب اس کی جو ہے جسمانی ضرورتیں ہیں. سائیکولوجیکل نیڈ یہ ہے کہ آدمی کو سکون، تمانیت چاہیے، اس کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی چاہیے، اسے عزت و اکرام کرنے والا کوئی چاہیے، اسے عزم و حوصلہ دینے والا کوئی چاہیے. اس کو کہتے ہیں نفسیاتی ضروریات. خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ بیوی، یہ چاروں لحاظ سے ضرورت ہے ہماری. پرائمری ضرورت بھی ہے ہماری، سیکنڈری ضرورت بھی ہے، فیزیولوجیکل نیڈ بھی ہے ہماری، اور سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہے. غور کریں تو پرائمری ضرورت جو بنیادی ضرورت ہے اس میں جذبہ جنس، اس کے لحاظ سے بھی عورت ہماری ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈری ضرورت آرام، صرف جنس نہیں بلکہ آرام انسان پاتا ہے بیوی سے، گھر سے آدمی آرام پاتا ہے. تو بنیادی ضرورت کے اوپر کے درجے میں ثانوی جو ضرورت ہے، سیکنڈری نیڈ، اس میں بھی بیوی بڑی اہم ہے. فیزیولوجیکل نیڈ، ہمارے جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی بیوی ضرورت ہے. اور اس کا سائیکولوجیکل نیڈ، ہماری نفسیاتی ضرورت کو پوری کرتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ایک بیوی کو اللہ تعالیٰ نے چاروں ضرورتیں پوری کرنے والا بنایا، اور اسی طرح شوہر کو بھی بیوی کے لیے چاروں ضروریات پوری کرنے والا بنایا. دونوں کے لیے فیزیولوجیکل نیڈ بھی، سائیکولوجیکل نیڈ بھی، جسمانی ضرورت بھی، نفسیاتی ضرورت بھی، بنیادی تقاضے بھی اور ثانوی درجے کے تقاضے بھی میاں بیوی ایک دوسرے سے مل کر پورے کرتے ہیں. اگر دونوں کا ملاپ نہیں ہو تو انسان کی ضرورتیں باقی رہ جائیں گی اور انسان جو ہے مکمل نہیں ہوگا. اس کے جو ڈرائیوز ہیں، اس کے جو نیڈس ہیں وہ بےقرار کرتے رہیں گے، انسان کو سکون نہیں ملے گا، تمانیت نہیں ملے گی. اس لیے قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے. یہ لِتَسْكُنُوا کا جو لفظ ہے اس پر غور کریں تو آدمی کے نیڈز اینڈ ڈرائیوز، آدمی کی ضرورتیں جب پوری ہوتی ہیں تو سکون ہوتا ہے. آدمی کو بھوک لگتی ہے، بےقرار ہوتا ہے، گھر میں ہو تو کہیں کچھ تلاش کر کے پٹانے وٹانے کھا لے گا، اگر آدمی شہر کے اندر ہو تو کہیں ہوٹل میں جا کر دو چائے پی لے گا، ایک کیلا کھا لے گا. لیکن دور دراز سفر میں ہے اور کوئی پینٹری کار بھی نہیں ہے ٹرین میں، تو آدمی کتنا بےقرار ہوتا ہے، ارکونم ریلوے اسٹیشن آنے کا انتظار کرتا ہے، کاٹپڑی آنے کا انتظار کرتا ہے، بھوک کے مارے بےقرار ہوتا ہے، پانی کی پیاس کی وجہ سے بےقرار ہوتا ہے، کہیں پانی نہیں. آپ نارتھ انڈیا میں سفر کریں گے، دور دراز تک آپ سفر کریں گے، کہیں آپ کو پانی نہیں ملے گی، نہیں ملے گا، اور کہیں آپ کو منزل نہیں ملے گی. آدمی کو جب پانی مل جاتا ہے سکون ملتا ہے، آدمی کو جب کھانا مل جاتا ہے تو سکون ملتا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو اس طرح سے بیوی بھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، اور اگر بیوی نہ ملے تو تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں اطمینان نہیں ملے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک تو سکون, دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنایا. اب ہم کو غور کرنا چاہیے کہ واقعی ہم کو ہماری بیوی سے سکون ملتا ہے کہ نہیں ہے. ہم نے زندگی کو جہنم بنا لیا ہے, ہم نے گھروں کو جہنم کدا بنا لیا ہے. گھر میں ہم گھسے تو بیوی پریشان, اور ہم گھر سے باہر آئے تو سکون اور اطمینان. یہ حال ہم نے خود اپنے لیے بنا رکھا ہے. یہ غیر فطری نظام ہے. فطری نظام یہ ہے کہ بیوی کو ہم دیکھیں تو ہمارے لیے خوشی ہو, اور ہم گھر کے اندر جائیں تو بچے خوش ہو جائیں, بیوی خوش ہو جائے. ایک دوسرے کو دیکھ کر لتسکنوا الیہا, تمہارے لیے سیٹسفیکشن ہو, تمہارے لیے مسرت ہو, تمہارے لیے شادمانی ہو, تم تمانیت, تمہارا دل بھر جائے خوشی سے گھر کے اندر داخل ہونے کے ساتھ. لتسکنوا الیہا, یہی فطری مقام ہے میاں بیوی کا. اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے, وجعل بینکم مودت و رحمۃ, اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. اس پر غور کریں. مودت, کل ہمارے استاد محترم سے میں گفتگو کر رہا تھا, انہوں نے مجھے ایک نقطہ بتایا اور واقعی بہت اچھا نقطہ ہے. مودت کا جو ورڈ ہے, جو لفظ ہے, اس کا ٹرانسلیشن کسی بھی زمان میں نہیں ہو سکتا. یہ محترم سید شبیر صاحب کا یہ ترجمہ ہے, انہوں نے مودت کا مطلب محبت ہی کیا ہے, اور دیگر مترجمین نے بھی مودت کا مطلب محبت سے کیا ہے, ورنہ اصل میں یہ دونوں ایک نہیں ہے. مودت اور محبت میں فرق ہے. یہ فلسفی ہے اگر آپ اس میں جائیں گے, اور اگر ڈیپ جائیں گے تو واقعی اس کے اندر فرق ہے. محبت, خاص کر جو لڑکے ہیں ان کو معلوم ہے یہ لفظ محبت کیا ہے. لو جسے کہتے ہیں, لو اور افیکشن میں فرق ہے. لو جو چیز ہے, جو محبت ہو جاتی ہے, وہ کسی کے چہرے کو دیکھ کر, کسی کے مہرے کو دیکھ کر, کسی کی چال کو دیکھ کر, کسی کے چلن کو دیکھ کر, کسی کے ناز و نخرے کو دیکھ کر, کسی کی اداؤں کو دیکھ کر آدمی جو فریفتہ ہو جاتا ہے, اسے محبت کہتے ہیں. لیکن میاں اور بیوی کے درمیان کا صرف اتنا تعلق ہے کہ میاں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گیا, اور بیوی نے مرد کے جو ہے آڑے اور چوڑے سینے کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی. کیا صرف میاں اور بیوی کے درمیان محبت کا یہی ایک ذریعہ ہے؟ نہیں. محبت میں یہ فزیکل نیڈس ہوتے ہیں, یہ بات چیزیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مولانا شمس پیرزادہ صاحب نے ایک مضمون لکھا لو میرج پر. آپ کو تعجب ہوگا, اس جگہ سے یہ باتیں ہونی چاہیے, طلبا کو معلوم ہونا چاہیے. لو میرج پر انہوں نے ایک مضمون لکھا. اس میں انہوں نے لکھا کہ بعض جو آج کے دور کے نوجوان جو کوئی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, آفیسز میں لڑکے اور لڑکیاں مل کر کام کرتے ہیں, وہاں امیچیورٹی کی وجہ سے, ناپختگی کی وجہ سے, لاشعوری کی وجہ سے, بس لڑکے کے چہرے مورے کو دیکھا, لڑکے کی بات کو دیکھا, اس کی لچکدار آواز کو دیکھا, فریفتہ ہو گیا, شادی کر لیا, لو میرج کر لیتے ہیں. لیکن دونوں کے درمیان مودت نہیں پیدا ہوتی. محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. محبت پیدا ہونے کے یہ ظاہری علامت ہے, لیکن مودت ظاہری چیزوں سے نہیں ہے, وہ باطنی شے ہے. وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, دنیا میں کتنے کامیاب جوڑے گزرے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان حسن کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں ہے. بیوی بھونڈی ہوتی ہے, شوہر جو ہے نازک ہوتا ہے, کبھی شوہر جو ہے بھدا ہوتا ہے, بیوی بڑی پیاری ہوتی ہے. تو یہاں محبت نہیں بلکہ مودت کی بنیاد پر زندگی چلتی ہے. مودت یہ ہے کہ مزاج کی ہم آہنگی ہے. محبت جسم کو جو دیکھ کر آدمی فریفتہ ہوتا ہے, جبکہ مودت جو ہے مزاجوں کے اندر اکسانیت پیدا ہو جائے, دونوں کی تھنکنگ ایک ہو جائے, دونوں کے خیالات ایک ہو جائیں, دونوں کا مزاج ایک ہو جائے, اس کو کہتے ہیں مودت. یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ورڈ ہے, اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے مودت کا. مودت اور محبت کے درمیان ایک فلسفی کی کتاب میں بات فرق ملے گی آپ کو, کہ پھول کو لے لیں مثال, ایک کیمسٹ کے پاس آپ دے دیں تو ایک کیمسٹ اسے لیبورٹری میں لے جائے گا, اسے کاٹے گا, اسے پھاڑے گا, اور اس کا پورا ڈیٹیل پیش کرے گا, ہے نا, اس کی کیمسٹری کیا ہے, اس کے بانڈز کیا ہیں, اس کے ایٹمز کتنے ہوتے ہیں, یہ اور وہ ساری چیزیں, اس کی رنگت کیا ہے, پروٹوپلازم کیا ہے, یہ وہ ساری چیزیں دے دے گا. اس پورے رپورٹ میں کہیں پھول کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ملے گا. آپ سائنٹسٹ سے پوچھیں, بھائی آپ کو ہم نے پھول دیا, آپ نے یہ پوری رپورٹ پیش کی ہے, لیکن اس میں خوبصورتی کا کہاں ذکر ہے؟ پیش نہیں کر سکے گا. یہی فرق ہے محبت اور مودت میں. محبت میں پھول کو جیسا آپ اسے کاٹ کر پھاڑ کر اس کی کیمسٹری بیان کر دیتے ہیں, محبت یہی ہے. مودت یہ ہے کہ پھول کی خوبصورتی جسے آپ کسی لیبورٹری کے اندر پریزنٹ نہیں کر سکتے, کسی رپورٹ کے اندر نہیں لا سکتے, یہی اصل میں مودت ہے. پھول کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, شاعری میں جو نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ محبت ہے, لیکن حقیقت کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مودت ہے. محبت اور مودت میں شاعری اور حقیقی فرق جو ہے وہی فرق ہے. اور اسی طرح محبت ظاہری بنیادوں پر ہے اور مودت باطنی بنیادوں پر ہے. تو قرآن نے کہا کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہم نے مودت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے, اور واقعی ہے کہ ہم میں سے جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ مودت ہم تلاش کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں نہ محبت ہے نہ مودت ہے. کم از کم محبت کی سطح کی شادی ہوتی تو بات اچھی تھی. نہ محبت کی سطح ہے نہ مودت کی سطح ہے, بلکہ سسرال کی دولت لوٹنے کی سطح کی شادی ہوتی ہے. تو یہاں نہ محبت نہ مودت, بلکہ یہ ہے کہ مفت کی دولت کی بنیاد پر شادی ہوتی ہے. یہ کوئی پائیدار شادی نہیں ہے, یہ کوئی حقیقی شادی نہیں ہے. قرآن نے کہا لتسکنوا الیہا, سکون پائیں. کون سا سکون؟ حقیقی سکون. یہ نہیں ہے کہ سسرال کے آئے ہوئے مال پر ہم عیش کریں, وہ سکون پائیدار سکون نہیں, وہ حقیقی سکون نہیں ہے. وہ جب ختم ہو جائے گا تو آدمی پھر خلاش ہو جائے گا. ہماری جو شادیاں ہیں وہ نہ محبت کی بنیاد پر ہیں نہ مودت کی بنیاد پر ہیں بلکہ مفت دولت کے حصول کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں, اور حصول تسکین اور فروغ مودت پیش نظر ہی نہیں ہوتا. میاں اور بیوی کے درمیان سکون کا حصول ہو, ایک دوسرے کے درمیان مودت کو آگے بڑھایا جائے, محبت سے ایک آگے کی چیز ہے, ہم آہنگی پیدا ہو, ہارمونی پیدا ہو, ایک دوسرے کی تھنکنگ کو ہم جو ہے ہارمونائز کر سکیں, یہ کام نہیں ہو پاتا. اگر نہیں ہوتا تو غیر فطری طریقے کی شادی ہے. فطرتاً یہ کرنا چاہیے کہ مودت ہم پیدا کریں, محبت ہم پیدا کریں, رحمت ہم پیدا کریں, رافت ہم پیدا کریں, الفت ہم پیدا کریں, جس کے نتیجے میں ہم کو بھی سکون ملے, بیوی کو بھی سکون ملے, ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جانی چاہیے. تو قرآن نے کہا ومین آیاتی, لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ان کے اپنی بیویوں میں, ان کے اپنے شوہروں میں. صرف جوڑے پر نگاہ ڈالیں گے تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, اس لیے کہ ایک دوسرے کو ہم نے ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے بنایا, سکون کے حصول کے لیے بنایا, ہم نے مودت کو پیدا کیا, ہم نے رحمت کو پیدا کیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ بات ہو گئی تیسری بات. چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ومین آیات خلق السماوات والارض, چوتھی نشانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں بڑی نشانیاں ہیں, اس کی تفصیل آگے آئے گی. پانچویں نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی واختلاف السنتکم والوانکم, تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے اختلاف میں بڑی جو حکمتیں ہیں, بڑی نشانیاں ہیں. یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس پر غور کریں. میں نے پرسوں بھی بتایا تھا ایک ایک انسان, کروڑوں انسان دنیا میں جو بنائے, سب کے چہرے الگ, سب کا مزاج الگ, سب کی نفسیات الگ, سب کی طبیعت الگ, سب کی آواز الگ, سب کا تھم امپریشن الگ, سب کا رنگ الگ, سب کی زبان الگ. میں اور میرے بھائی دونوں ایک اردو زبان بولتے ہوں لیکن دونوں کی زبان الگ ہوتی ہے, آسانی سے پہچان لیا جا سکتا ہے. ایک معاشرے میں ہم ایک اسکول میں پڑھتے ہیں لیکن ہم دو بغل میں بیٹھنے والے دو طالب علموں کی زبان الگ ہوتی ہے. زبان الگ سے مراد ایک اردو ایک تمل بات کرتا ایسا نہیں ہے, وہی اردو زبان بات کریں گے لیکن دونوں کی زبان میں, دونوں کے لب و لہجے میں فرق پایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ایک فرد کو اس نے اپنی خاص توجہ سے پیدا کیا. یہ نہیں ہے کہ ایک مولڈ بنایا اور لاٹ کے لاٹ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈھالنا شروع کر دیا, ایسا نہیں ہے. ایک ایک فرد کو اپنے خصوصی توجہ سے بنایا, پرسنل کیئر سے بنایا. جیسے صورت الگ بنایا, ویسے مزاج کو الگ بنایا, نفسیات کو الگ بنایا, طبیعت کو الگ بنایا, ہے نا. ایک خاندان کے اندر ایک ماں باپ کی اولاد ہے لیکن ایک بچہ بیمار ہوتا ہے, ایک بچہ صحت مند ہوتا ہے, ایک بچہ گرم مزاج کا ہوتا ہے, ایک بچہ جو ہے نرم مزاج کا ہوتا ہے, ایک شریف نکلتا ہے, ایک شریر نکلتا ہے, ایک کی زبان اچھی ہوتی ہے, ایک کی زبان جو ہے خراب ہوتی ہے. ایک خاندان کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک ایک فرد کو اس نے انڈیویجول کیئر کے ساتھ, پرسنل کیئر کے ساتھ اس نے بنایا. کیا اس میں تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین, اس میں جو ہے غور کرنے والوں کے لیے, علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے, غور کریں. یہ گویا کہ پانچویں نشانی. چھٹی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ومن آیات ہی منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ, تمہارے لیے نیند میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. یہ چھٹی نشانی ہے. واقعہ یہ ہے کہ نیند کے فیکٹرز پر آج تک سائنٹسٹ جو ہے کوئی مدلل جواب نہیں لا سکے. کچھ گھنٹے کام کرنے کے بعد انسان کو آرام کرنا چاہیے, اور لا محالہ آپ چاہیں نہ چاہیں نیند آ کر رہے گی. آپ مزاحمت کریں, آپ کو بہت کام کرنا ہے, آپ رات میں 2 بجے تک بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں, نہیں, 12 بجے کے بعد اونگ آ جائے گی. اسی ٹیبل پر جہاں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ دراز ہو جائیں گے, سو جائیں گے. نیند ایک ایسی چیز ہے, آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ روکیں تب بھی وہ نیند آئے گی, آپ سو جائیں گے. جب نیند ختم ہو جائے گی تو آپ کا کتنی دیر اور سونے کے لیے آپ کمل اوڑھیں لیکن آپ کو نیند نہیں آئے گی, مجبوراً آپ کو اٹھنا پڑے گا. یہ اصل میں نیند کا جو نظام ہے اس میں بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. باقی یہ ہے کہ نیند کا جو نظام ہے اس پر انسان جو ہے آج تک کوئی ریسرچ نہیں کر سکا پوری طرح سے. اور اسی طرح دن کو ہم نے بنایا تمہارے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے. زمین میں اس نے وسائل پیدا کر دیے, ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم دیا, صلاحیتیں دی, جسم دیا, ہاتھ دیے, پیر دیے. اس سے آدمی کو چاہیے کہ جا کر اپنی روزی روٹی کمائے. تو اس میں ایک اور نشانی ہے. تو 6 نشانیاں ہو گئی. ساتویں نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. عقل رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان کی. اور ساتویں نشانی ہے وہ یہ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ برق بتاتا ہے, بجلی بتاتا ہے. اس بجلی میں تمہارے لیے خوف بھی ہے, اس بجلی میں تمہارے لیے خوشخبری بھی ہے. بجلی جب کڑکتی ہے تو اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی عذاب نازل ہو جائے, اور اس بات کی خوشی ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو دونوں چیزوں کو ملا کر ایک ہی بجلی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے. اس کے بعد وینزل من السماء ماء, اور اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی موسلا دھار برساتا ہے. فیحیی به الارض بعد موتها, اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی کا سامان پیدا کر دیتا ہے. یہ جو بارش کا نظام ہے یہ بارش کا نظام بھی بڑا ہی پیچیدہ نظام ہے اور اس پر غور و فکر کیا گیا اور اتنا اسٹڈی کیا گیا آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے ہی انسان بعض سوالوں کے جواب حاصل کر سکا اور آج بھی مطمئن جوابات نہیں دے سکتا کوئی سائنٹسٹ نہیں دے سکتا. یہ رین کا جو پروسیس ہے جسے ایٹماسفیئرک فزکس کہا جاتا ہے, فزکس کا ایک خاص شعبہ ہے, یا کلاؤڈ فزکس کہتے ہیں, بادل کی فزکس ہے یہ. اس فزکس پر آج جو ہے اسپیشلائز اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن آج تک بھی انسان جو ہے اس کی نشانے غور کر رہا ہے. قرآن نے کہا نا ومن آیاتہ لقوم یعقلون, عقل رکھنے والوں کے لیے. ہم تو غور و فکر نہیں کرتے, سائنٹسٹ غور و فکر کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں اور آج تک ریسرچ کرتے ہیں کہ کیسے بارش کیسے ہوتی ہے, بارش کا پروسیس کیا ہے. اس میں 3-4 سوالات ہیں جو ہمیشہ سے سائنٹسٹ کے ذہن میں رہے اور آج بھی اس کا جواب نہیں ملا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویپر یعنی بھاپ, سمندر سے بھاپ بن کر پانی اڑتا ہے, اور گیس والا پانی کہتے ہیں یعنی گیسیس واٹر, جو بھاپ جو بن جاتا ہے وہ گیسیس واٹر ہے. گیسیس واٹر جب اوپر اڑتا ہے تو گیسیس واٹر کو 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک اوپر کی فضا میں جب جاتے ہیں, ایئرپلین میں جب جاتے ہیں, تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر کیا ہے, 30-40 ڈگری سینٹی گریڈ مائنس نیگیٹو میں ہوتا ہے. نیگیٹو 30 ڈگری سینٹی گریڈ میں جب بھی آبی بخارات جاتے ہیں, واٹر ویپر جاتے ہیں, تو آخر یہ منجمد کیوں نہیں ہوتے, آئس کی سیلیں کیوں نہیں بن جاتے, اس سوال کا جواب آج بھی نہیں دیا جا سکا. -30 ڈگری سینٹی گریڈ میں بادل اس مقام پر جہاں -30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, یہ واٹر ویپرز آخر آئس کیوں نہیں بن جاتے, آئس کی بڑی بڑی سیلیں کیوں نہیں بن جاتے, اور سیل جو انسانوں کے سروں کے اوپر کیوں گر نہیں جاتے, اس کا جواب انسان آج تک نہیں پا سکا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سائز اینڈ شیپ, جو بارش کے جو خطرے گرتے ہیں, گول خطرے گرتے ہیں اور اتنے نازک خطرے ہوتے ہیں, اگر بڑے بڑے خطرے ہوتے وہ جو ہم روڈ بچھانے کے لیے جلی جو استعمال کرتے ہیں ہے نا, مکال جلی, ونڈرے جلی جو ہم کہتے ہیں, اس سائز کے اگر بارش برسنے لگے تو آپ سوچیں زندگی کا کیا حال ہوگا, دنیا کا کیا حال ہوگا. آخر کس نے بارش کے خطروں کو ان پرٹیکولر سائز کے اندر فارم ہونے کی اجازت دی, کس نے, کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک مخصوص مقدار اور ایک مخصوص سائز میں واٹر پارٹیکل جو شیپ اختیار کرتے ہیں. اس کا بھی آج تک صحیح جواب نہیں مل سکا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہی کمال ہے کہ آرام دہ اور خوش کن بارش ہوتی ہے. بارش جب ہوتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے اور آرام ملتا ہے. اگر وہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں سائز اس کا ہو جائے بارش کے خطروں کا, تو انسان جو بارش کی جو ہے اس سے پناہ مانگے گا, دعا نہیں کرے گا اس کے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بادل میں نمک کہاں سے آ گیا, اس پر بھی آج تک سائنٹیفک ریسرچ ہوا اور غور و فکر جاری ہے. کاسمک ڈسٹ کا نام دے دیا گیا, یعنی یہ ہے کہ کائنات کے اندر کہیں دھول ہے, وہ دھول جو ہے جا کر پانی کے جو خطرے ہوتے ہیں اسے چمٹ جاتے ہیں, اس وجہ سے کاسمک ڈسٹ. لیکن اس کا بھی صحیح جواب نہیں مل سکا. بارش کے اصولوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بارش کے جب آبی بخارات بن کر اڑتے ہیں تو غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا کہ 1 ملی میٹر کیوب, ہمارے طلبہ جانتے ہیں ملی میٹر چھوٹا سا ڈویژن ہوتا ہے, 1 ملی میٹر, 1 ملی میٹر کیوب کے اندر, 1 کیوبک ملی میٹر کے اندر 1 بلین واٹر پارٹیکلس ہوتے ہیں. کتنا فائن پارٹیکل ہوگا, سمندر سے جو اللہ تعالیٰ پانی کو اڑاتا ہے بھاپ کی شکل میں, تو 1 ملی میٹر کیوب کے اندر 1 بلین ڈراپس آ جاتے ہیں, واٹر پارٹیکلس 1 بلین آ جاتے ہیں. اور بادل جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں اس بادل کا 1 سینٹی میٹر کیوب بادل کو آپ نکالیں تو اس میں 500 ڈراپلیٹس ملیں گے بارش کے خطرے. 1 سینٹی میٹر کیوب کے اندر 500 خطرے بارش کے خطرے ملیں گے. اتنا ہائیلی کمپیکٹڈ اللہ تعالیٰ بارش کا نظام بنایا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں خطرے, جیسے میں نے بتایا کہ 1 ملی میٹر کیوب کے اندر, 1 چھوٹے سے ملی میٹر کیوب کے اندر 1 بلین پارٹیکل جمع ہوتے ہیں, ڈراپلیٹس نہیں پارٹیکل, ذرے. یہ چھوٹے چھوٹے ذرے بڑے بڑے ذروں کی شکل میں بننے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ذرے بڑے کیوں ہوتے ہیں, اتنا باریک ذروں کی شکل میں بادل کے اندر چلے گئے, لیکن بارش ہونے سے پہلے یہ ذرے بڑے ہونے لگتے ہیں. کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بڑا اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ جب بڑے ہوں گے سائز میں تو ان کا سرفیس ایریا بڑھے گا. جب ان کا سرفیس ایریا بڑھے گا تو جس تیزی کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو اس تیزی کے اندر کمی آئے گی, رکاوٹ پیدا ہوگی. ویلاسٹی کو کم کرنے کے لیے بارش کے خطروں کو بڑا کرنا چاہیے. اتنا جو باریک بارش کے خطرے ہوتے ہیں, اتنے باریک خطرے بھی اگر اللہ تعالیٰ برساتا تو لوگوں کے جسموں پر سوئی کے مانند چبھنے لگتے. اس لیے اب ان بارش کے خطروں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو اتنا بڑا کیا جاتا ہے, اتنا بڑا کیا جاتا ہے, 1 سینٹی میٹر کیوب کے اندر 500 ڈراپلیٹ, یعنی 1 رائی کے دانے کے برابر قریب قریب ہو سکتا ہے. اتنا اللہ تعالیٰ بارش کے خطرے کو اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ اس کا سرفیس ایریا بڑھے. سرفیس ایریا بڑھے گا تو فرکشن کی وجہ سے جب کائنات کے اندر سے بارش آئے گی تو اس کی تیزی کے اندر, اس کی رفتار کے اندر کمی واقع ہوگی, اور اتنی ہی رفتار میں وہ بارش گرتی ہے جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے. ورنہ بہت تیزی سے اگر بارش ہوگی اور ہائی ویلاسٹی کے ساتھ بارش ہوگی تو انسان جو ہے تاپ نہیں لا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ کرتا ہے کہ چھوٹے ذروں کو بڑے ذروں کی شکل میں بدلنے لگتا ہے. اس پر جو ہے لکھا ہے پیراشوٹ عمل کہتے ہیں اسے, جس طرح سے ایک آدمی راکٹ سے گرے تو مر جائے گا لیکن پیراشوٹ کھول کر آئے تو سیفلی آ کر زمین میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح بارش کے خطروں کو اللہ تعالیٰ پیراشوٹ عمل کے ذریعے سے بڑی خوبصورت انداز میں بڑے حلم کے ساتھ دنیا کے اندر پہنچاتا ہے، آرام کے ساتھ بارش کے خطرے دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بڑا ہی پیچیدہ نظام ہے، اس کا جو فارمولا ہے کنڈنسیشن کا فارمولا، پھر بارش برسنے کا فارمولا، آپ پڑھیں گے تو عقل حیران رہ جاتی ہے، اتنا پیچیدہ فارمولا ہے۔ نور باقی نے اپنے ویب سائٹ میں لکھا ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے، اس کا فارمولے کی بنیاد پر یہ سب انسان نے اب فائنڈ آؤٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام، بارش کے نظام پر غور کریں تو حیرت انگیز اور ہائیلی کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے بارش کا نظام۔ تو اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری نشانی ہے، وہ زمین اور آسمان کی خلقت پر، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو بیلنس ہے، جو نظام دونوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے توافق پیدا کیا ہے، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کو کل ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے فطرت کے سلسلے میں، انسانی فطرت کیا ہے، انسان کو کس فطرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ ساری باتیں کل انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، تو نے جتنی باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اے پروردگار ہمیں اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر ہمیں کامل اعتماد عطا فرما، اسے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عقلوں کو کھول دے، ہماری سمجھ کے اندر اضافہ فرما، ہماری سمجھ کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار، منکرین ہے پر مجرمین قیامت کے دن ششدر و حیران رہ جائیں گے، ان گروپ کے اندر ہمارا شمار نہ فرما، ہمیں شاداں فرحاں فرما، ہمیں جنت میں داخلہ فرما، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما۔ اے پروردگار، ہمیں قیامت کی ذلت سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ کائنات کے جتنے دلائل تم نے بیان کیے ہیں، اے پروردگار، قرآن کی آیتوں کا بغور مطالعہ کرنے اور خوب خوب علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری ربوبیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی بیویوں سے سکون عطا فرما، ہم آپ ہمارے میاں اور بیویوں کے درمیان محبت و مودت پیدا فرما، رحمت اور رافت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، ہمیں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنا، ہمارے قلوب کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ الہ العالمین، پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی عطا